تشریف لاتے ہیں قاضی صاحب، میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اپنے بھرپور نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جناب قبلہ قاضی صاحب.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب مولانا اللہ وسایہ صاحب، روح روان مجلس ختم نبوت، حضرات علماء کرام، مجلس ختم نبوت کا یہ اسٹیج وہ اسٹیج ہے جس پہ رئیس الاحرار حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے دکھ درد کو بیان کیا اور امت کو ختم نبوت کی اس سٹیج پر متحد کیا. امت کی اتحاد کا اولین سٹیج جس پہ سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مسلکوں کے مسلمان رئیس الاحرار حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اکٹھے ہوئے. میرے بزرگ بھی اس میں تھے، میری بزرگ بھی ان کی قیادت میں شامل تھے، اور اس کے بعد پیر طریقت حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ مد ذلہ العالی ان کی قیادت میں یہ سٹیج الحمدللہ متحد ہے، اور ان کی جو بزرگ شخصیت ہے، جو باوقار شخصیت ہے، جو ان کی شخصیت کا گہرا سایہ ہے، وہ اس سٹیج کے اوپر موجود ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے. اور اس میں حضرت مولانا اللہ وسایہ مد ذلہ العالی کی طرح مخلص آدمی جو بالکل بے نام اور بالکل فقیرانہ مدت العمر سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے اندر ایک مشترک عقیدہ ہے. اور اس پہ، اس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے امت مسلمہ اکٹھی ہے. اس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہم ایک امت ہیں. اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے تو یہ ایک امت نہ ہوتی، ہزار امتیں بن جاتی. امت اکٹھی اسی لیے ہے کہ ایک ہی نبی پر ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. محبت کا مرکز ایک ہے، محبت کا مرکز چونکہ ایک ہے اس لیے امت ایک ہے. محبت کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، تمہاری وہ تجارتیں جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، تمہاری وہ رہائش گاہیں جو تمہیں بڑی دل پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، پھر اپنے بارے میں ایک برے فیصلے کا انتظار کرو. اور اللہ فاسقوں کو اور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. محبت کا مرکز اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد, یہ محبت کا مرکز ہے, اس کے گرد ہم اکٹھے ہیں. اگر کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری پیروی پر ہدایت اور دلالت کا دار و مدار ہے, نبی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میری ہدایت, میری پیروی پر ہدایت اور دلالت کا دار و مدار, جو میرا پیروکار ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو میرا پیروکار نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوگا, اس کے نتیجے میں امت اکٹھی نہیں ہوگی. یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا پیروکار وہ سیدھے راستے پر ہے, میرا انکار کرنے والا غلط راستے پر ہے. صرف نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, نبی کے بغیر کوئی اور نہیں کر. اور جو بھی یہ دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں گے, اس کے نتیجے میں دوسری امت بن جائے گی جو ہماری امت سے الگ ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگریزی میں رسالہ لکھا ہے, بنیادی طور پر خط ہے وہ, اس کا نام ہے ٹریٹرز ٹو اسلام, اسلام کی غدار. اور انہوں نے غداری کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جو ہماری بنیاد ہے ختم نبوت کا عقیدہ, قادیانی نے اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے اپنی الگ امت بنا لی ہے, اور جمہور مسلمانوں کو انہوں نے گمراہ اور کافر قرار دے دیا ہے. انکار کرنے والے جمہور مسلمانوں کو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو اور مرزا غلام احمد پر ایمان نہ رکھنے والوں کو خود قادیانیوں نے کافر قرار دیا ہے. تو امت کہاں گئی, پھر کیسے وہ ہماری امت کا حصہ ہیں؟ ٹریٹرز ٹو اسلام, یہ بنیادی دلیل دی انہوں نے. اور انہوں نے اپنے رموز بے خودی اسرار و رموز کی اپنی مثنوی میں یہ کہا کہ امت مسلمہ اسی طریقے سے آخری امت ہے جس طرح سے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. بس خدا بر ما عمومت ختم کرد, بر رسول ما رسالت ختم کرد, او رسول را ختم ما اقوام را. وہ رسولوں کے خاتم ہیں, ہم اقوام کے, ہمارے بعد کوئی قوم آنے والی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی آخری نبی ہیں اور ہم امتوں کی آخری امت ہیں, ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. برادران عزیز, امت کے خلاف سازش کے طور پر انگریز جب یہاں آیا, اس نے ایک تو یہ کوشش کی کہ مسلمانوں سے جہاد کا عقیدہ اور جہاد کی تعلیم ختم کر دیں. کسی کو عدم تشدد پر لگا دیا اور کسی کو اس نے نبی جھوٹا پیدا کر کے یہ کہہ دیا کہ جہاد کی تعلیم ختم ہے, تاکہ اس کے گرد ایک ایسے گروہ کو اکٹھا کر لے جو مسلمانوں سے الگ ہو اور انگریز ان پر اعتماد کر سکے. انگریز اپنے لیے قابل اعتماد گروہ کہ جو امت سے بالکل کٹے ہوئے ہوں اور امت کے ساتھ ان کی آرزوئیں اور ان کی تمنائیں وابستہ نہ ہوں. جہاں امت کو کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ غمگین ہو جائیں, اور جہاں امت کو کوئی شکست ہو جائے تو وہ خوشی محسوس کرے. اس طرح کی ایک چھوٹی سی امت انہوں نے قادیانیوں کے نام پہ پیدا کی اور ان کو سارے مراعات دیے اور ان کو قریب لایا اور ان کے ذریعے سے اپنی خدمت مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہ کر ان سے اپنی خدمت لینے لگے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک نظام تعلیم وضع کیا لارڈ میکالے کے ذریعے سے, کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے سے بظاہر وہ دیسی لیکن ذہن اور قلب کی حیثیت سے انگریز, ایک ایسی نسل پیدا کی انہوں نے اس انگریزی نظام تعلیم کے ذریعے سے, جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کا شاعر ہے کہ یوں قتل پہ کے بچوں پہ وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک ایسی نسل پیدا کی کہ جو بالکل اپنے ذہن کے لحاظ سے، اپنے قلب و نظر کے لحاظ سے انگریز کے مکمل پیروکار، اور پھر انہوں نے ایک یہ بہت بڑی سازش کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کی قیادت علماء کرام سے لے کر انہوں نے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے ہاتھ میں دے دی، کہ بہت لمبے عرصے کی پلاننگ اور لمبے عرصے کی اسکیم کے ذریعے سے قیادت علماء کرام سے لے کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے ہاتھ میں دے دی، جو اس کے نظام تعلیم کے اندر پرورش پا چکے تھے۔ ہم اس وقت ایک ایسی حکومت کے تحت ہیں، ایک ایسے گروہ کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، حکمران بھی وہ ہیں، بڑے افسران بھی وہ ہیں، فوج میں بھی بڑے جرنیل وہ ہیں، ایک ایسی جیل، ایک ایسی نسل جس کی پرورش انگریز نے کی اپنے زیر تربیت اور اپنے زیر تعلیم، اور اس نیت سے کی کہ یہ مکمل طور پر ہمارے جو ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے معاشی مفادات ہیں، یہ ان کی حفاظت کریں گے۔ جب یہ نسل بلوغ تک پہنچ گئی تو انگریز نے اپنا جو اقتدار ہے ان کے حوالے کیا، ریموٹ کنٹرول سے حکومت کر رہا ہے، یہاں اس کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے تربیت یافتہ پورا گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ برادران عزیز، حدود اللہ، اس میں کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی حدود کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں جو بینرز لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ ان کے لباس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ خواتین کون سی ہیں، یہ کس کی ایجنٹ ہیں جو بینرز لے کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ حدود کو منسوخ کرو۔ حدود اللہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ این جی اوز کا پیسہ لے کے، سفارت خانوں کا پیسہ لے کر حدود اللہ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہاں سے امریکی وزارت خارجہ کا یہ مطالبہ کہ قادیانیوں کے خلاف امتیازی قوانین ختم کر دی جائے۔ ابھی اسی ہفتے ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے، پرویز مشرف بش کے ساتھ ملے گا تو اس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف امتیازی قوانین ختم کر دی جائے، حالانکہ کوئی امتیازی قوانین ان کے خلاف نہیں ہے، ان کو تو بڑی مراعات حاصل ہے، ان کو تو بہت یہاں پہ امتیازی مقام حاصل ہے، مسلمانوں سے بڑھ کر ان کو رعایتیں حاصل ہیں۔ کسی مسلمان گروہ کو یہ رعایت دی گئی ہے جو یہاں ربوا میں ان کو دی گئی ہے کہ ساری جو جائیداد ہے وہ ان کی جماعت کے نام پر ہے، اور جتنی بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ ان کے ٹیننٹس اور ان کے مزارعین کے ذریعے خود اپنی مکانات بنا رکھے ہیں، ان کو حق ملکیت نہیں ہے، سارا جو اجارہ ہے وہ تمام وہ بھی ان کی جماعت کے نام پہ ہے، بالکل غلاموں کی طرح ان کو جکڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آج یہ جو ان کی اجارہ داری ہے وہ ختم کر دی جائے اور ان کو مالکان حقوق مل جائے، نصف جو ربوا ہے وہ مسلمان ہو جائے، نصف جکڑا ہوا ہے ان کو، بالکل غلاموں کی طرح رکھا ہوا ہے اور حکومت کی سرپرستی میں سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو برادران عزیز، مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ پرویز مشرف کہتا ہے میں امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ہوں، اور امریکہ پہلے برطانیہ ان کا سرپرست تھا، برطانیہ کی بجائے امریکہ قادیانیوں کا سرپرست تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے حدود اللہ کے جو قوانین ہیں، امتیازی ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ پرویز مشرف مسودہ لے کر گیا ہے کہ امریکہ کو کس چیز پر آمادہ اور راضی کر سکتا ہے، شرمناک رویہ ہے۔ اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ بلاسفیمی لا، توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، اس طرح کے حکمران جو بش کے پاس جا کے وہ ان کے جگری دوست ہیں، بش ان کا جگری دوست ہے، بڈی کہتے ہیں، بڈی ہے میرا جگری دوست ہے، اللہ کہتا ہے لا تتخذوا بدانۃ من دونکم، اپنے مؤمنین مسلمانوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست مت بناؤ، یہ کہتے ہیں میرا بڈی ہے، میرا جگری دوست ہے، اس کے ساتھ یہ مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور اس کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں، قبائل کے ساتھ، وہ شمالی وزیرستان کے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا پاکستانی فوج نے، مجبوراً کیا، 5 سال تک مار کھائی، شکست کھا چکے، 500 آدمی ان کے فوت ہو گئے، قتل ہو گئے، درجنوں افسروں نے لڑنے سے انکار کیا کہ ہم اپنی قوم سے نہیں لڑتے، اس کے بعد مجبور ہو گئے، شکست سے دوچار ہو گئے، تو ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اب ان سے باس پرس کر رہا ہے بش، جاؤ مجھے سمجھاؤ یہ معاہدہ کس طرح ہمارے حق میں ہے، ہماری مصلحت میں ہے کہ نہیں ہے، وہ معاہدہ قبول نہیں ہے جو امریکہ کی مصلحت میں نہ ہو، پاکستان کی مصلحت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہماری صوبے سرحد کے گورنر اور رکزئی کو بلا لیا، نیویارک طلب کر لیا، کیا وہ سمجھاؤ، اور رکزئی بیچارہ کہتا ہے، یہاں پہ اس نے انٹرویو میں کہا، وہ کہتے جی 5 سال تک لڑ کر دیکھ لیا ہم نے، یہ لڑائی کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ ان کو بھی مشورہ دے دیا کہ تم افغانستان میں بھی ان کے ساتھ صلح کرو، ڈائلاگ کرو، کوئی راستہ نکالو، نہ تم جیت سکتے ہو نہ ہم جیت سکتے ہو، لڑ کر نہیں جیت سکتے ان سے۔ عزیزان محترم، یہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں کر سکتے، امریکی کو بھی سمجھ آ جائے گی، کلنٹن نے کہا 1 سال کے اندر اندر نقشہ تبدیل ہوگا، کلنٹن نے کہا ہے کہ نہ لبنان میں شکست دے سکے ہیں، نہ حماس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ عراق میں شکست دے سکے ہیں، نہ افغانستان میں، ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی اسلحہ اور کوئی ٹیکنالوجی آج تک پیدا نہیں ہوئی جو شوق شہادت کے اوپر غالب آ جائے، شوق شہادت و جہاد فی سبیل اللہ، اس کو شکست دینے والا کوئی اسلحہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، دشمن کا پیچھا کرنے میں کوئی سستی مت دکھاؤ، اگر جنگ میں تمہیں کوئی زخم لگتا ہے تو تمہاری دشمن کو بھی زخم لگتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے اس چیز کی طلبگار امید رکھتے ہو جس کی امید تمہارا دشمن نہیں رکھتا، نہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، نہ اس کے ذہن میں عزت جنت و دوزخ کا نقشہ ہے، نہ آخرت کی زندگی پر اس کو ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی دو دنیا کی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے اور امتحان گاہ ہے، امتحان کے چند دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شر سے بھی اور خیر سے بھی، اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو عالمی جنگ ہے، تہذیبوں کی کشمکش، کلیش آف سیولائزیشن، حقیقت میں تہذیبوں کی کشمکش نہیں ہے، حقیقت میں یہ روڈ میپ ہے یہودیوں کا، زائنسٹ کا، صہیونیوں کا روڈ میپ ہے، ان کا راستہ ہے، انہوں نے نقشہ بنایا ہے دنیا میں کس طریقے سے مغربی اقدار کا غلبہ ہوگا، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، پہلے بش تھا اور اس کے ساتھ نیو کانس تھے، لیکن اب پوپ بھی شامل ہو گیا ہے، پوپ بھی اس میں شامل ہو گیا جنگ میں. عزیزان محترم، اتحاد کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اتحاد کے ذریعے سے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنے ملک کو پرامن رکھنا، اپنی صفوں کو اکٹھا اور متحد رکھنا، اپنی صفوں کو یکجا کرنے کے لیے ان کو مشترک چیلنج دینا، یہ متحدہ مجلس عمل بھی اس لیے وجود میں آئی، اور یہ عالمی مجلس ختم نبوت بھی اسی لیے وجود میں آئی، اور الحمدللہ مسلمانوں کی صفوں کو ہم نے یکجا کر دیا ہے، اور ہم نے ان کو ایک متفقہ مشترک دشمن بھی بتا دی، اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اور ان کی صفوں کو بھی ہم نے درست کر لیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اتحاد کے ذریعے سے، ایمان کی قوت کے ذریعے سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد وفا اور ان کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا جو عہد ہم نے کیا ہے، وہ عہد وفا کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہی غالب آئے گی. اور میں آخر میں مولانا اللہ وسائے صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، میرے پاس پہلے بھی وفد آیا تھا، انہوں نے مجھے وہ کتابچے دکھائے کہ جی ان کتابچوں میں بغیر ان اقتباسات کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک پمفلٹ تو ایسا ہے کہ جس میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہی جو مرزا غلام احمد کی کتاب ہے، اسی کتاب سے انہوں نے اقتباسات نقل کی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اس پر پابندی ہے. اور جو ان کی اصل کتابیں ہیں وہ چھائے ہو رہی ہیں، وہ چھپ رہی ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں، ہمارا ملک ہے اور ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. ہم تو صرف لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے، کیا نبی اس طرح لکھ سکتا ہے؟ کہ نبی کی تحریر ہے، صرف اس کے اقتباسات اس لیے ان کو سامنے لا ان کو دکھانے کے لیے اس پر پابندی لگاتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں اس پر پابندی نہیں. عزیزان محترم، میں ان کو یقین دلاتا ہوں ہر قدم پر ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن میں اصل جو مسئلہ ہے وہ ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں. کوئی بھی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ آزاد نہیں ہوں گی اس جیل، اس نسل سے جب تک آزاد نہیں ہوں گے جو اس کی انگریز نے تربیت کر کے ہمارے اوپر مسلط کی ہے. کیا ان لوگوں سے جو انگریز کے شاگرد ہیں اور امریکہ کے اس وقت غلام ہیں، کیا ان سے اقتدار، اپنا اقتدار، اپنی امت کا اقتدار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، کیا اس کو واپس لینے کا عزم رکھتے ہیں آپ؟ کیا رکھتے ہیں اس کا عزم؟ ہمت ہے اس کی؟ اس کے لیے قربانی دیں گے؟ اس کی ضرورت ہے. اس عظیم الشان انقلاب کے لیے پوری تیاری کریں اور اس کے لیے عزم کریں کہ اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک آپ حل کریں گے، 10 آپ کو اور بنائیں گے. جس طرح آپ پاسپورٹ کا ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن یہاں ایک شاندار اور بابرکت اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے جو آپ کے ہاتھ سے آ سکتی ہے. مجاہدین ہیں آپ کے ہاتھ سے آ سکتی. عزیزان محترم، یہ جو سٹیج ہے اس پہ ہمارے مخدوم محترم بڑے بھائی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب، یہاں پہ مرحوم آج ہمارے میں نہیں ہیں، یہاں پہ صاحبزادہ طارق محمود صاحب، یہاں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، آج ہمارے اندر نہیں ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے اوپر اپنی برکات، ان کی اولاد پر جو ان کی برکات ہیں قائم و دائم رکھے، اور وہ جو فیض چھوڑ کے گئے ہیں وہ فیض کا سرچشمہ اس کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.